أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. صدق الله العظيم. سورہ حمیم سجدہ کی تین آیتیں رہ گئی تھیں گزشتہ. ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے مخالفت کی ٹھانی ہوئی ہے اسلام کے ساتھ، صاحب اسلام کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، ان کو ایک چیز پر غور کرنا چاہیے کہ تم انکار کر رہے ہو اور تمہارے گمان میں یہ بات ہے کہ تم صحیح ہو. لیکن اگر ہمارے یہاں آ کر تم کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ تم صحیح نہیں غلطی پر تھے تو اس کا کیا علاج کیا ہے تم نے؟ جو چیزیں دلائل عقلیہ سے تعلق رکھتی ہیں نا، ان میں ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ پاسیبلٹی پر غور کرنا، پاسیبلٹی کو ملحوظ رکھنا. قرآن پاک کی حقانیت کا بیان، قرآن پاک کے اللہ کا کلام ہونے کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کا یہ دعویٰ جو ہے دلیل چاہتا ہے. جو چیزیں نظری ہوتی ہیں یعنی جن کو دلیل سے ثابت کرنا ہوتا ہے، اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یا تو تم اس کے خلاف کی دلیل دو یا پھر اس کے موافق والی جو دلیل ہے اس کو تسلیم کرو. اگر خلاف کی کوئی دلیل تم نہیں دے سک رہے ہیں، موافق والی دلیل کو تم قبول نہیں کر رہے ہیں، تو موافقت والی دلیل کو قبول نہیں کرنے کی وجہ سے اگر پتہ چلا کہ یہ صحیح تھا، یعنی جس کو قبول کرنا ان کے ذمے ضروری تھا مگر انہوں نے قبول نہیں کیا، تو پھر عقل مند کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے تیار رہے. یعنی اس کی عقل اس سے روکتی ہے کہ ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے. کہ کل کے دن یہ مسئلہ سامنے آیا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن پتا چلا کہ یہ تو صحیح تھا. اگر تم سمجھ رہے تھے کہ صحیح نہیں ہے، اس کا تم نے کوئی انتظام کیا؟ اور اگر تم سمجھ رہے تھے کہ وہ صحیح ہے، اس کا کیا انتظام کیا؟ یہ پاسیبلٹی تو ہے نا، امکان تو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہو. اگر ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو، تمہارے گمان میں ہو سکتا ہے، ہمارے حساب سے تو ہے، تمہارے گمان میں اس بات کا امکان تو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ صحیح ہو، اور قرآن پاک اللہ کے کلام ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے یہ صحیح ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا تمہارے حساب سے. ایک ہے اسلام والوں کے حساب سے، ایمان لانے والوں کے حساب سے، منزل کے حساب سے، جو اتارنے والا ہے اس کلام کو اس کے حساب سے، جو مدعی ہے اس کے حساب سے. ایک وہ جو مدعالے ہیں جن کے جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی امکان تو ہے اس بات کا، اس کا کیا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے. یہ اصول جو ہے نا بہت سی چیزوں پر اپلائی ہوتا ہے اصل میں، یہ بہت کام کی چیز ہے. یہ دلائل عقلیہ کے اندر اس کا بڑا اپنا اثر ہوتا ہے. سامنے کوئی فوڈ ہے، مٹھائی رکھی ہوئی ہے، بریانی رکھی ہوئی ہے، کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہے، کسی آدمی نے آ کے کہا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، تو اب دو چیزیں آ گئی اس میں، یا ملا ہوا ہے یا نہیں ملا ہوا ہے، دونوں احتمالات ہیں کہ یا ملا ہوا ہے یا نہیں ملا ہوا ہے. نہیں ملا ہوا ہے تم نے کھا لیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ملا ہوا ہے تم نے کھا لیا تو کیا ہوگا؟ تو عقل جس کے پاس ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ عقل کا کام ایسی چیز میں رہبری کرنا ہے، تو آدمی کو عقل کی اس رہبری سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ بھی ایک احتمال جو رہتا ہے، ایک رخ جو ہوتا ہے بات کا، اس سے آدمی کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اگر اس رخ سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا تو جو نقصان ہوگا، یعنی وہ اس آدمی کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے، عقل بے عقل ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے عقل کو استعمال ہی نہیں کیا جس مقصد کے لیے اس کو دیا گیا تھا. چنانچہ اس مضمون کو اللہ پہلی آیت میں بیان فرما رہے ہیں، قل ارائیتم، آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تم بتاؤ، ان کان من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا کلام، ثم کفرتم، پھر تم اس کا کفر کر رہے ہو، تو من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو تم سے زیادہ اور کون گمراہی میں پڑا ہوا ہوگا؟ پھر اس بات کو بھی تو ملحوظ رکھنا چاہیے، جبکہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے دلائل موجود ہیں، اس کی دلیلیں دی جا رہی ہیں، اس کو ثابت کیا جا رہا ہے. کسی چیز کو ماننے نہیں ماننے کی کیا بنیاد ہوتی؟ اگر دلیل ہے تو ماننا ہوتا ہے، دلیل نہیں ہے تو نہیں ماننا ہوتا ہے. جب دلیل دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیلیں دی جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کی دلیلیں دی جا رہی ہیں، اس کے موجود ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی طرف سے چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اس کو نہیں مانتے یا شک کرتے ہو تو اس جیسا کلام لے آؤ. تو دلائل تو دیے جا رہے ہیں برابر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول سچے ہوتے ہیں، رسول کی رسالت پر دلیلیں دی جا رہی ہیں، اور مختلف معجزات کے ذریعے سے آپ کی رسالت کو ثابت کر دیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جب معجزات کے ذریعے سے آپ کی رسالت ثابت ہو گئی تو آپ کی سچائی بھی ثابت ہو گئی، چونکہ رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، رسول تو سچے ہوں گے، اور آپ تو رسولوں کے بھی امام تھے، ان کے بھی رسول تھے، آپ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں، یہ سب دلیلیں ہی ہیں یہ اصل میں، اور تم نہیں مان رہے اس بات کو، تو اب بتاؤ کہ تم سے زیادہ گمراہی میں اور کون ہوگا؟ تو وہ مشرکین مکہ جو اپنے کو سب سے زیادہ سمجھدار اور ہدایت پر سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے عمل سے تم سب سے زیادہ بے وقوف ثابت ہو رہے ہو، تمہارے اپنے عمل سے تم سب سے زیادہ گمراہ ثابت ہو رہے ہو. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دلیل کے ذریعے سے بیان کر دیا ہے، عقلی انداز ہے یہ. قرآن پاک جو ہے نا مختلف انداز سے اپنی بات پیش کرتا ہے، تو دلائل عقلیہ کے ذریعے سے قرآن پاک میں بہت سمجھایا گیا ہے کہ عقل اپیل کرے، یہ بات بالکل خالص عقلی ہے کہ اس اعتبار سے آدمی کو پریپیئر ہونا چاہیے، اور اگر آدمی اس اعتبار سے اس کو تسلیم نہیں کر رہا تو وہ خود اس کو تسلیم کر رہا ہے کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہے، تو توبہ کرنا چاہیے اس کو. ہمیں قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، ذرا بتانا تم کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، ارائیتم کی معنی ہے اخبرونی، بتاؤ، ثم کفرتم بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے اور تم کفر کر رہے ہو، تو اب کون گمراہ ہوگا؟ تم سے زیادہ تو کوئی گمراہ ہوگا نہیں، اب اللہ کی طرف سے نہیں ہونے کو ثابت کرنے کی تمہاری ذمہ داری، ثابت کرو. ہم تو ثابت کر دے رہے ہیں اپنے دلائل سے کہ ہے یہ، موٹی بات ہے کہ پھر قبول کر لو اس بات کو. پھر اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب دکھلائیں گے ان کو ہماری نشانیاں آفاق میں بھی اور انفس میں بھی. آفاق کہتے ہیں باہر کو، جو کچھ انسان کی ذات سے باہر، آسمان ہے، زمین ہے، چاند، سورج، ستارے ہیں، ہوائیں، بادل، رات اور دن، روشنی، اندھیرا، یہ سب آفاق کہلاتا ہے، جو انسان سے باہر. تو ہم اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھانے والے ہیں اور انفس میں بھی دکھانے والے ہیں، ان کے اندرون میں بھی، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے کہ یہ حق ہے، اللہ کا کلام یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ بات ثابت ہو جائے گی، یہ ہم دکھانے والے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کے مطلب مختلف لکھے ہیں علماء نے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو آسمانوں کا نظام ہے، چاند و سورج کا نظام ہے، اور دوسری چیزوں کا نظام ہے، ایک تو ان کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنی جو عجائبات قدرت رکھے ہیں، اور جو حکمت اللہ پاک کی اس میں چھپی ہوئی ہے، اور جو علم اس میں پوشیدہ ہے، جو باریکیاں ہیں، جو نزاکتیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے لائیں گے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیلیں اور محکم ہو جائیں گی انسان کے سامنے. اسی طرح سے انسان کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ودیعت کی ہیں، اس کے تخلیق کا جو نظام ہے، اس کی ربوبیت کا جو نظام ہے، اس کے اندر جو سسٹم ودیعت کیے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ پہلے زمانے میں بھی انسان ان باتوں پہ غور کرتا تھا اور جانتا تھا، لیکن آئندہ آگے چل کر جو چیزیں پیش آنے والی ہیں، جو حالات سامنے آنے والے ہیں، اس میں یہ چیز اتنی زیادہ کھل کر آ جائے گی کہ انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اللہ پاک اکیلے ہیں، واحد ہیں، اور جو اللہ پاک ہیں وہ سچے ہیں، اللہ پاک کا نظام ایسا ہوتا ہے، تو اس سے پھر اس کلام کا حق ہونا بھی ثابت ہو جائے گا. ایک مطلب اس کا یہ ہوتا ہے انفس و آپاک میں، یعنی خود نشانیاں ہیں، پہلے سے موجود ہیں، لیکن پھر ان نشانیوں کے اندر کی بہت سی باتیں سامنے لائی جائیں گی انسانوں کے، آہستہ آہستہ، دھیرے 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 دھیرے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اور قرآن پاک کی حقانیت پر دلیل فراہم ہو جائے گی. ایک مطلب اس کا یہ بتاتے ہیں مفسرین کہ مکے کے اطراف کا جو علاقہ ہے آفاق کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں. ہم اپنی نشانیاں آفاق میں دکھانے والے ہیں تم کو، یعنی یہ سب علاقے مفتوحہ بنانے والے ہیں. وفی انفسہم، اور خود ان کی ذات میں ہم اپنی نشانیاں دکھانے والے ہیں کہ ان پر اپنا عذاب دے کے ان کو سزا دینے والے ہیں. چنانچہ بدر سے پہلے کا قصہ ہے، جنگ بدر سے پہلے یہ آیتیں اتری ہوئی ہیں. تو غزوہ بدر میں جو کچھ ہونے والا تھا ان کے ساتھ میں، اس کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ اطراف مکہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتوحات ہونے والی تھی، غلبہ ہونے والا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے، چونکہ ان کو بھی اس بات کا گمان غالب تھا کہ مکہ مکرمہ پر جو فاتح ہو جائے گا وہ حق پر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بہت لوگ اسلام قبول کرنے سے رکے ہوئے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ دیکھو مکہ پر ان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مکے پر ان کو غلبہ حاصل ہو گیا تو ان کے حق ہونے کی دلیل ہوگی، اور اگر انہوں نے مکے پر چڑھائی کی اور اللہ تعالیٰ جیسے ابراہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ ناحق کو چڑھائی کرنے دیتے نہیں بیت اللہ پر، تو اگر یہ ناحق ہے تو ان کے ساتھ میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام چلے گا جو ان کو غالب ہونے نہیں دے گا. تو یا تو اللہ کی طرف سے ان کو غالب ہونے نہیں دیا جائے گا، اور اگر غالب ہونے دیا جائے گا تو ان کے حق ہونے کی دلیل ہو جائے گی. تو اس کے انتظار میں تھے وہ. یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد اسلام میں بہت لوگ آئے بھی ہیں، داخل بھی ہوئے، چونکہ لوگ اس کے انتظار میں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو غلبہ ہوگا مکہ مکرمہ کے اطراف میں، اور جو واقعہ پیش آئے گا خود ان مکے والوں کے اندر، سزا کی صورت میں، عذاب دیے جانے کی صورت میں، مارے جانے کی صورت میں، قید کیے جانے کی صورت میں، وغیرہ وغیرہ، اس سے ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو ہمارے پیغمبر ہیں یہ حق ہیں، اور ان پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ حق ہے. ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے علماء نے، پہلے مطلب کو زیادہ ترجیح حاصل ہے، پہلے مطلب کو زیادہ علماء قبول کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ یہ اس سے مراد ہے. چونکہ صرف غلبہ ہو جانا جو ہے نا، وہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اہل باطل بھی غالب ہو جاتے ہیں. مگر اس میں یہ ہے کہ یہ اخبار عن الغیب، یعنی پیشن گوئیوں سے تعلق رکھنے والی چیز ہو گئی، اور پیشن گوئی جو ہے نا وہ دلیل ہوتی ہے، لہذا اس سے ثابت ہو جائے گا. یعنی جو دوسری بات ہے اس کی بھی توجیہ ہو سکتی ہے، لیکن پہلی بات کی توجیہ کو زیادہ علماء قبول کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس آیت میں ایک اطلاع دی ہے مستقبل کے بارے میں، ایک پیشن گوئی فرمائی ہے. اسی وجہ سے علماء نے ان آیتوں کی روشنی میں ایک بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت تک سائنس جتنی بھی ترقی کرے گی وہ اسلام کے خلاف نہیں جائے گی چیزوں. اسلام کی حقانیت اور اسلام کی صداقت اور زیادہ واضح ہوتی چلی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی اور دلیلیں ملتی چلی جائیں گی، قرآن پاک کی حقانیت کی اور شواہد ملتے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں کچھ ایسی بات رکھی ہے، وہ حق سراپا حق ہی حق ہے، اور کائنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، وہ سراپا حق ہے. تو کائنات کی کوئی چیز یا کوئی تحقیق اللہ کے کلام کے خلاف میں پڑ جائے ایسا کبھی نہیں ہوں گا. جیسے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں سنایا کرتا ہوں کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ قول الہی ہے، اور پوری کائنات جو ہے وہ فعل الہی ہے. جو قول ہے وہ فعل سے ٹکرائے گا نہیں کبھی بھی، قول و فعل کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. جب قول و فعل میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے، تو جو کائنات میں جتنی چیزیں کھل کر آتی چلی جائیں گی وہ اللہ ہی کی چیزیں ہوں گی وہ، اور اللہ نے جو بات کہی ہے وہ اللہ ہی کی بات ہے. تو اللہ کی بات اللہ کے کام سے ٹکرائے گی نہیں کبھی بھی. لہذا جتنی بھی تحقیقات ہوتی چلی جائیں گی، لوگوں کو چاہے اپنا اندازہ نہ ہو کسی بات کا، یا لوگ پوری طریقے سے بات کی تہ تک نہ پہنچے ہوں، لیکن جب اس میں تحقیق کریں گے تو اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی آئے گی، اور قرآن پاک کی بات کے خلاف، حدیث شریف کی بات کے خلاف کوئی بات ثابت قیامت تک نہیں ہوگی. بلکہ جتنی سائنس ترقی کرے گی اتنا زیادہ اسلام کے لیے وہ فیوریبل ہوگی، وہ چیز. کیونکہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی آیتیں دکھائیں گے. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ کچھ ایسی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت و مصلحت سے اس موقع پر ظاہر نہیں فرمائی تھیں وہ قیامت تک آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ظاہر ہونے والی ہیں. جیسا کہ قرآن حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خزائن الارض کی مفاتیح چابیاں دے دیا گیا ہوں اور زمین کے خزانے میرے حوالے کر دیے گئے ہیں. تو قیامت تک جتنے زمین کے خزانے ابلیں گے چاہے وہ نکالنے والے مسلم ہوں کہ غیر مسلم ہوں, کائنات میں جتنی ریسرچ ہوگی, سائنس میں جتنی ریسرچ ہوگی, اس کے نکالنے والے مسلم ہوں کہ غیر مسلم ہوں, ہے وہ فیضان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. کیونکہ وہ آپ کی وجہ سے کھلی ہیں, وہ چیزیں آپ کو دی گئی ہیں وہ. اور اسی وجہ سے علماء نے بتایا کہ قیامت تک اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت ہے, کوئی دوسری امت نہیں ہے. اب یہود و نصارہ کے نام سے موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہے, وہ ہے حضوری کی امت, صرف یہ کہ ایمان نہیں لائی وہ, کیونکہ وہ تو کینسل ہو گئے. اب کوئی موسوی ہے نہ کوئی عیسوی ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اس وقت شریعت دنیاوی اعتبار سے باقی نہیں رہی, نہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اس دنیاوی اعتبار سے اس وقت باقی رہی. تو اب جتنے موسوی ہیں وہ بھی محمدی ہیں, جتنے عیسوی ہیں وہ بھی محمدی ہیں, صرف اتنی بات ہے کہ انہوں نے قبول نہیں کیا ہوا ہے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دو قسمیں کر دیتے ہیں, امت دعوت اور امت اجابت. ایک وہ امت جس نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا, اس کا نام ہے امت اجابت, اور ایک امت کا وہ حصہ ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہے, اس کا نام ہے امت دعوت. ان کو دعوت ہے, انہوں نے ابھی قبول نہیں کیا ہے. اور جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں وہ امت اجابت ہے, انہوں نے قبول کر لیا ہے. تو اب کوئی غیر محمدی نہیں ہے, سب محمدی ہی ہیں. اور قیامت تک جتنی چیزیں اس وقت زمین پر آئیں گی, ظاہر ہوں گی, وہ ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوں گی اور حضور کی امت کو دیے جانے میں شامل ہوں گی. وہ آپ کی امت پر کھولی گئی ہیں چیزیں. یہاں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملفوظ کو ملا لیں گے آپ تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مستقبل میں اللہ تبارک و تعالی دنیاوی اعتبار سے ترقیات میں یہود و نصارہ کو زیادہ, جو لوگ یہود و نصارہ کے مدعی ہوں گے ان کو زیادہ استعمال کریں گے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ جس نے اسلام کو قبول کر لیا, ایمان کو قبول کر لیا, اس کو زیادہ انوالو ہونے نہیں دیں گے دنیا میں, اور ان کی خدمت کے لیے ان کو لگا دیں گے. بڑی عجیب بات فرمائی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے اور آخرت بھی مسلمانوں کے لیے ہے, لیکن دنیا میں مسلمانوں کی خدمت کر کے دینے کا فریضہ اللہ غیر مسلموں کو لگا دیں گے تاکہ یہ اللہ کے نزدیکی کو حاصل کرنے میں فارغ رہیں, یہ اپنے کام میں رہیں, اللہ کی بندگی کریں. تو یہ جتنی ترقیات وغیرہ کے اندر غیر لگے ہوئے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ غیروں کو ترقی ہو رہی, ہم کو نہیں ہو رہی. اصل بات یہ ہے کہ غیر ہماری ہی لیے جھونکے گئے ہیں, جیسے بیل جھونکا جاتا ہے زمین میں انسان کے لیے, ان کو جھونکا گیا ہے اس میں, کیونکہ آخرت کے تو ہے نہیں وہ. جب آخرت کے نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, کر کے دو خدمت بھائی, ان لوگوں کو فائدہ اٹھانے دو ذرا. اب اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے پھر مزید کہ ایمان والا اگر متقی پرہیزگار ہے, تقوی والا دیندار ہوگا, تو یہ بالکل خادم کی حیثیت سے ہی پیش کیے جائیں گے, خدمت کی حیثیت سے یہ چیزیں ان کو پیش کی جائیں گی. لیکن اگر ان میں دین نہیں ہے, تقوی نہیں ہے, پرہیزگاری نہیں ہے, اجتماعیت نہیں ہے دین کے اندر, تو وہ جو خدمتگار ہیں وہی نافرمان ہو جائیں گے, وہ لوچ کے کھاتے رہیں گے اسی میں سے جس کو وہ کوشش کر رہے ہیں. جب بیل خراب ہو جاتے ہیں, نافرمان ہو جاتے ہیں کھیت کے, تو وہ کھیت کو خود ہی خراب کر دیتے ہیں, آپ کو کچھ لینے نہیں دیتے اس میں سے. کھیتی تو آپ ہی کر رہے ہیں وہ, لیکن اس میں منہ مار کے, اس کو کھود کے, اس کو چارہ کھا کے, وہ خود ہی جو ہے نا کھیت کو ستیہناش کر دیتے ہیں. وہ صورتحال اس وقت امت مسلمہ کی بنی ہوئی. مگر اصلاً جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ غیر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظ کا خلاصہ بتا رہا ہوں میں, ایسی ویسی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. حضرت عمر تو صاحب فراست تھے, صاحب علم تھے. حضرت صدیق اکبر کے بعد پورے صحابہ میں حضرت عمر سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا. حضرت عمر کو خاص فضیلت تھی, بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد موقعوں پر یہ بتا دیا کہ عمر کو جتنا علم ملا ہے کسی کو نہیں ملا. بخاری شریف کی روایت کے اندر ایک مضمون موجود ہے, حضور نے فرمایا کہ میں مجھے دودھ دیا گیا خواب میں، میں پینے لگا اس کو، اتنا پیا میں نے، اتنا پیا کہ وہ میرے ناخنوں کے اندر سے، اس کے ناخنوں میں تک اس کے اثرات ظاہر ہو گئے میرے اندر سے، اس دودھ کے اثرات میرے جسم میں سرایت کرتے 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 میرے ناخنوں کے سے ظاہر ہونے لگے، حضور نے فرمایا. پھر اس کے بعد جو بچا ہوا تھا میں نے وہ عمر کو دے دیا، ان کو پینے کے لیے دیا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ فما اول تو ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ فرما العلم، علم کی تعبیر لی. میں نے اس کا مطلب لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم کا فیضان ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہو گیا. یہ خود حضور فرما، حضور ہی کا دیکھا ہوا خواب ہے یہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی لی ہوئی تعبیر ہے یہ. اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو علم جو اس قرآن اور حدیث کا جو علم تھا، حضور سے جو علم ملا، 9 حصے عمر اپنے ساتھ لے گئے، 1 حصہ ہمارے درمیان میں رہ گیا سب میں، جس میں خود حضرت علی بھی شامل ہیں، چونکہ وہ تو خود ہی بول رہے ہیں. علم کے 10 حصے بنائے جائیں حضرت عمر کی موجودگی میں، جو علم تھا اس کے 10 حصے بنائے جائیں، تو 9 حصے علم حضرت عمر کے ساتھ چلا گیا. 1 حصے میں سارے صحابہ شریک رہے. آپ اندازہ لگائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا. بھائی اللہ پاک نے ان کو عجیب علم عطا فرمایا تھا، فراست عطا فرمائی تھی، ذہانت تھی، فطانت تھی، نور تھا حاصل قرآن پاک کا. ان کا ملفوظ ہے یہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ غیر جو ہے نا خدمت کے لیے ہیں، ان سے کام لیا جائے گا مسلمانوں کی خدمت کا، کہ بھائی یہ دنیا آخرت کو کمانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے زیادہ فارغ رہیں گے، خدمت کر کے دیں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحقیقات میں یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی ان کو ایسا، ترقی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ پر کھولے گئے زمین کے خزانے، آپ کو دیے گئے، آپ کے لیے مسخر کر دی گئی کائنات، آپ کے لیے زمین اور آسمان کی تنابیں لپیٹ دی گئیں، آپ راتوں رات جو ہے نا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پوری کائنات کا چکر لگا کے آ گئے. آپ کے لیے جو ہے بیت اللہ بھی آپ کو مسخر کرنا ہو بتا دیا گیا، بیت المقدس بھی آپ کو مسخر کر بتا دیا گیا کہ اب یہ ڈومینیشن جو ہے نا یہ الگ الگ نہیں رہے گا، یہ پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. پہلے بیت المقدس پر کنٹرول کرنے والا گروپ الگ تھا، بیت اللہ پہ کنٹرول کرنے والا گروپ الگ تھا. اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو بیت المقدس پہ کنٹرول کرتا ہے، ڈومینیٹ کرتا ہے بیت المقدس کو، اس کے پاس دنیا کی سیادت اور بڑائی رہتی ہے، اللہ کا کچھ نظام ہے ایسا. اور جو بیت اللہ کے اوپر جو ہے نا ڈومینیٹ کرتا ہے بیت اللہ کو، اس کے پاس دین کی سیادت اور ڈومینیشن رہتا ہے، اس کا مرکز عبادت جو ہے نا وہ بیت اللہ ہے، اور مرکز سیاست جو ہے نا وہ بیت المقدس ہے، اور مرکز شوکت وہ جو ہے تور سینا ہے، بیت لحم بھی وہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ پر. یہ 3 الگ مرکز ہیں، تینوں جگہ پر اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہے خاص. سب سے زیادہ بیت اللہ پہ ہے، پھر بیت المقدس پہ آ کے چلی گئی، پھر تو جبل طور پہ آ کے چلی گئی ہے. مگر آگے جانے کے ایک اثرات ہیں پوری دنیا میں، قیامت تک رہیں گے. تو جبل طور اور بیت لحم، عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، یہ مرکز شوکت ہے، عظمت ہے. اور جبل طور اور یہ بیت المقدس جو ہے مرکز سیاست ہے، اور بیت اللہ جو ہے یہ مرکز عبادت ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں لے جایا گیا تھا تو بیت المقدس جانے سے پہلے طور پر بھی لے جایا گیا تھا، آپ کو بیت لحم لے جایا گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ آپ پہلے گئے ہیں، اور وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. بھارت کا قاضی نے شفا کے اندر قاضی آیاز نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور ایسے ہی خصائص الکبریٰ کے اندر اس کو نقل علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ پر اور جبل طور پر سے بھی گزارا گیا، وہاں آپ کو 2 رکعتیں پڑھائی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس لے جایا گیا. جو اس بات کی علامت ہے کہ مرکز عبادت، مرکز شوکت، مرکز سیاست تینوں آپ کے حوالے کیے جا رہے ہیں، پوروں پر آپ کو اقتدار دیا جا رہا، اور دیا بھی گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ شوکت بھی اور عظمت بھی مسلمانوں کی تھی، سیاست بھی مسلمانوں کی تھی، عبادت تو خیر مسلمانوں کے پاس ہی رہ گئی ہے، غیروں کے پاس میں اب عبادت تو رہی ہی نہیں. مرکز عبادت بیت اللہ ہی بیت اللہ ہے، تو وہ تو شروع سے ہے مسلمانوں کے پاس، البتہ یہ بدلتا رہتا ہے، چونکہ ابھی بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے سیاسی غلبہ بھی مسلمانوں کے پاس نہیں. بیت لحم اور جبل طور بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے شوکت اور عظمت جو ہے باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے پاس بڑی حکومتیں ابھی کئی ملک ہیں، لیکن شوکت نہیں ہے ان کے پاس، عظمت نہیں ہے ان کی حیثیت نہیں ہے، دوسروں کی ان کو مان کے رہنی پڑتی ہے، ان کی کوئی نہیں مانتا، تو مرکز شوکت بھی ان کے قبضے میں نہیں ہے اس وقت، ٹیمپرری طور پر ہے یہ چیزیں آنی جانی ہے، اس میں نشے و فراز رہتا ہے، مد و جزر رہتا ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس، لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ دنوں کو پھراتے رہتے ہیں، تو وہ چکر میں چل رہے ہیں اس وقت، یعنی ان کا ٹرن چل رہا ہے، تھوڑے دنوں میں پھر مسلمانوں کا ٹرن آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے، حالات ایسے ہی پلٹ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، مگر یہ اصل سارا فیض جو دنیا میں ہو رہا ہوا ترقی کا، کائنات کے اندر کائنات کے رازوں کے کھلنے کا، اور کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطافت اور باریکیاں، یہ جو کھلنے کا جو دور آیا ہے سائنس کی ترقیات کی وجہ سے، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیض ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، تنوری حمایاتنا فی الافاق، ہم اپنی نشانیاں آفاق میں دکھانے والے ہیں، اور یہ کتنے دکھائیں گے وہ نہیں معلوم، ابھی دکھاتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ آفاق میں تو دکھائے، پھر انفس میں بھی دکھائیں گے، انفس میں جو دکھائیں گے تو ظاہر ہے کہ جتنا میڈیسن ترقی کر رہا ہے اور جتنی سرجری آگے بڑھ رہی ہے، جتنا زیادہ لوگ ڈیپ میں گھس گھس کے ریسرچ کرتے جا رہے ہیں انسان کے خلیات میں، اس کے اعصابی نظام میں، اس کی ہڈیوں کے نظام میں، اور اس کی جناب والا خون کے نظام میں، جتنا تحقیق کرتے جا رہے ہیں اتنی باریکیاں کھل کھل کے سامنے آتی جا رہی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے، صوفیہ کہتے ہیں کہ انفس کے اندر نشانیاں دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ روحانی نظام ترقی کرنے والا ہے، چونکہ اللہ نے جو روحانی خصائص رکھے ہیں وہ ابھی، وہ ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹروں کے قبضے کی چیز نہیں ہوتی، وہ ڈاکٹروں کے قبضے کی چیز نہیں ہوتی، ڈاکٹر تو جسمانی نظام کو کھول سکتا ہے زیادہ زیادہ، لیکن انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، انسان تو جسم اور روح کا نام ہے، اور روح جو ہے نا، روح کا جو نظام ہے وہ جسم کے نظام سے بہت زیادہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے وہ، تو جب وہ کھلے گا جس میں لطائف کے حقائق کھلیں گے، ان کے اثرات کھلیں گے، ان کے خواص کھلیں گے، تب جو ہے نا انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بھی کھل جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی حقانیت بھی کھل جائے گی، یعنی یہ اور زیادہ کھلنے والا ہے۔ صوفیہ کے بیان کے مطابق ان کے یہاں تو یہ بات ہے کہ جو باطن ہے انسان کا، جس دن وہ کھلے گا اس کے لیے تو نہ مسافتیں کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے لیے تو نہ جو ہے کائنات کی تسخیر کوئی چیز ہوگی، اس میں تو ایسی چیزیں ہیں کہ لڑنے بھیڑنے کی نوبتیں تک نہیں آئیں گی، خالی باتوں پہ باتیں ہو جانے والے ہیں، سارے کام ہو جانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے موقع پر قلعوں کے فتح کرنے کے لیے لوگوں کو مارنا نہیں پڑے گا، اللہ اکبر بولیں گے تو قلعے کی دیوار ٹوٹ جانے والی ہے، اللہ اکبر بولیں گے تو دشمن مر جانے والا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس جہاں تک جائے گی وہاں تک دجال جو ہے نا ٹھہر نہیں سکے گا، خالی سانس جہاں تک ان کی جا رہی ہوگی، اور ان کی سانس سے ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے کہ نمک پگھلتا ہے، جیسے برف کا سل پگھلتا ہے، ایسا پگھلنا شروع ہو جائے خالی ان کی سانس سے۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو انفس کی جو برکات سامنے آنے والی ہیں روحانیت کی، اس میں اللہ نے بڑی عجیب و غریب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، چونکہ یہ قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی خاص تجلیات ہیں، جو لطائف اور ودیات ہیں انسان کے اندر، جو صوفیہ کے ادراکات میں سے ہیں، ان کی تحقیقات میں سے ہے، جس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں، لطیفہ روح کہتے ہیں، لطیفہ سر کہتے ہیں، لطیفہ خفی کہتے ہیں، لطیفہ اخفا کہتے ہیں، ان کی جو قوتیں ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہوں گی۔ تو فی انفسہم، ان کے اندر بھی ہم اپنی نشانیاں کھولنے والے ہیں، انسانوں کے اندر انسانوں کی ذات میں اپنی نشانیاں کھولنے والے ہیں، اور انسانوں سے باہر جو ہیں وہ اپنی نشانیاں کھولنے والے ہیں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ وہ بالکل حق ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ بات کافی نہیں ہے تمہارے پروردگار کے ساتھ میں کہ وہ ہر چیز پر شہید ہے، تمہارے رب کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر حاضر ہے، شہید کے معنی حاضر ہونے کے آتے ہیں۔ اولم یکفی بربک، کیا تمہارے رب کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، جب وہ بات کہہ رہے ہیں ایسا ہونے والا ہے تو کیوں نہیں ہوگا، وہ اس واسطے کہ کیا تمہارے رب کے لیے یہ بات بس نہیں ہے ان کی بات سچی ہونے کے لیے کہ وہ ہر چیز پر حاضر ہے، وہ جو چاہے کر دیں، وہ جیسا چاہے کر دیں، وہ چیز کی حقیقت جتنی چاہے کھول دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب شہید ہیں ہر شے کے اوپر، تو اس شے کے اندر جتنی حکمتیں، جتنا علم، جتنی قدرت بھی چاہے ودیت کر دیں، وہ چیز جب کھلی جائے گی تو کون ایسا آدمی ہوگا جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہوگی پھر اس حقیقتوں کو وہ تسلیم کرنے سے رہ جائے۔ یہ اولم یکفی بربک، کیا تمہارے رب کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، انہ علی کل شہین شہید، کہ وہ ہر چیز پر شہید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شے کے بارے میں جو علم عطا فرماتے ہیں وہ بڑے عجیب عجیب ہے۔ سب سے پہلے جو ہے شے معنی چیز، چیز جو ہے ما یشارو الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے اس کو شے کہتے ہیں، اصل چاہے اشارہ حسی ہو چاہے اشارہ مانوی ہو اس کو شے کہیں گے۔ چھوٹی بڑی دوربین کے ذریعے سے، خوردبین کے ذریعے سے دیکھ کر، یا ویسے ہی کائنات میں دیکھ کر، جو چیز ہے، جو شے ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں اللہ نے کہی ہیں۔ مثلا یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کے قریب ہے، اللہ قریب ہے۔ مثلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کے ساتھ ہے۔ مثلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا حاضر ہے، ہر شے پر حاضر ہے، جیسے اسی آیت میں ہے۔ آگے اس کے بعد والی آیت میں یہ مضمون آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر محیط ہے۔ ایک شے کے اندر ہزاروں شے ہوتی ہیں، وہ اس میں ہر شے اپنے حکم کے اعتبار سے ہے۔ وہ مثلا میں اور آپ ایک چیز ہیں، میں بھی ایک چیز ہوں، آپ بھی ایک چیز ہیں، لیکن آپ میں اور میرے میں ایک چیز نہیں ہے نا، کروڑ ہاں کروڑ چیزیں ہیں۔ بال ہے، بال کے اندر کتنی چیزیں ہیں، کھال ہے، کھال میں کتنی چیزیں ہیں، خون ہے، خون میں کتنی چیزیں ہیں، رگوں میں رگیں کتنی چیزیں ہیں، رگوں میں ہڈیوں میں کتنی چیزیں ہیں، خون میں، خون کے خلیوں میں، ذرات میں کتنی چیزیں ہیں۔ جسم ایک شے، شے ایک نہیں ہے، ہر شے کے اندر لاکھوں کروڑوں شے ہیں، اور ہر شے پر اللہ شہید ہے، اور ہر شے پر اللہ محیط ہے، اور ہر شے کے ساتھ اللہ ہے، ہر شے سے اللہ قریب ہے۔ اب اندازہ لگا لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس بات میں۔ حضرات صوفیہ اپنے ذکر و فکر و مراقبات کے ذریعے سے انہی باتوں کی اصل میں تہ تک پہنچتے ہیں، ان کا قریب سے ادراک کرتے ہیں، ان کا قریب سے وجدان کر لیتے ہیں، یعنی ان کی عقل اور ان کا قلب جو ہے اس کو پانے لگتا ہے اس بات کی حقیقت کو۔ کیونکہ ایک بات یہ بات ہے الفاظ سے جتنا سمجھ میں آ رہا، اور یہ چیز اصل میں ہے وجدانی، ذوق سے محسوس کی جانے والی چیز، یہ وجدانی علوم ہوتے ہیں زیادہ تر، باطنیات جتنے بھی ہیں وجدانی ہیں، الفاظ سے نہیں آتے وہ گرفت میں، الفاظ سے قریب کیا جا سکتا ہے، الفاظ سے مانوس بنایا جا سکتا ہے، لیکن الفاظ سے ادراک نہیں کرایا جا سکتا اس چیز کا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور اللہ پاک کا احاطہ، یہ وجدانی ہے۔ جیسے مٹھاس وجدانی چیز ہے، کھٹاس وجدانی چیز ہے، جتنے معقولات ہیں، ذوقی چیزیں جتنے بھی ہیں، چکھنے والی، چکھی جانے والی، اور مشمومات جتنی بھی ہیں، سونگھی جانے والی، یہ سب وجدانی ہیں۔ آپ کو پتا چلے گا کہ خوشبو ہے، لیکن وہ خوشبو میں یا خوشبو میں کیا فرق ہے، تعبیر کرنے کے واسطے کوئی لفظ نہیں ہے آپ کے پاس۔ 50 خوشبو ہوں گی، بھائی اس میں فرق کیا ہے بتاؤ، میں بتا نہیں سکتا، آپ سونگھ کے دیکھو صاحب۔ کھانے کی چیزوں میں میٹھے میں فرق ہے، ہزاروں میٹھے ہوتے ہیں، میٹھے میں فرق ہے، بھائی کیا فرق ہے، تو بولے فرق ضرور ہے، یہ وجدانی چیز ہے صاحب، آپ چکھ کے دیکھو، آپ خود محسوس کرو گے کہ مینگو کا میٹھا ایسا ہے، آرنج کا ایسا ہے، شکر کا ایسا ہے، گڑ کا ایسا ہے، شہد کا ایسا ہے، امرود کا ایسا ہے، فلاں فلاں کا ایسا ہے، ذوقی چیزیں ہوتی ہیں یہ۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محیط ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزدیک ہونا، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ایک آدمی اپنا دماغ اور اپنا کانسنٹریشن لگاتا رہے خوب یاد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، سب چیزوں سے کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو، تبتل جس کو کہتے ہیں، وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کا نام لو کثرت سے اور تبتل کرو، یعنی پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو متوجہ ہوتے ہوتے جب ایک ٹائم گزارا جاتا ہے اور قلب تمام علائق سے کٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، تو پھر وجدان کھلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کی فیلنگ، اللہ تعالیٰ کے محیط ہونے کی فیلنگ، یہ آدمی پر کھلنا شروع ہوتی ہے، یہ وجدانی چیز ہے۔ اللہ پاک یہاں پر بھی اسی بات کو فرما لے، اولم یکفی بربک، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے۔ الا انہم فی مریت من لقاء ربہم، یہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ الا انہم، سن لو اس بات کو کہ یہ لوگ فی مریت من لقاء ربہم، اپنے پروردگار کی ملاقات سے شک میں ہیں۔ کیونکہ اگر ان کو اللہ کی ملاقات کا شک نہیں ہوتا تو یقین کرتے، ایمان لے آتے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی فکر ہی نہیں، ان کو راضی کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو اس کو اپنی ذات کی کوئی فکر پڑی ہوئی نہیں ہے، چونکہ اللہ کا تو کوئی نقصان متعلق ہے نہ نفع متعلق ہے اس بات سے. جب ان کو اس بات کی فکر ہوتی کہ مجھے اپنے پروردگار سے ملنا ہے تو ان کی طبیعت میں گھبراہٹ آتی، اس گھبراہٹ کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ نافرمانی سے اپنے کو بچانے کی تدبیریں کرتے، فرم برداری پہ لگانے کی تدبیریں کرتے. ان لوگوں کو اپنے پروردگار سے ملاقات میں ہی شک ہے اصل میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے الا انہ بکل شیء محیط، سن لو اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو محیط ہے، گھیرا ہوا ہے. جب ہر شے کا وہ محیط ہے تو اس سے ملاقات میں پرابلم کیا ہے؟ کہاں سے یہ کہاں سے ان کا شک جو ہے نا وہ یعنی کہاں پر یہ شک کی بنیاد کہاں باقی رہ گئی؟ اصل تو یہ ہے کہ اللہ پاک جب محیط ہیں تو ملاقات تو ہونے والی ہے. عام اس کا مطلب یہی ہے، جو تفسیری اعتبار سے مطلب ہے وہ یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضر کیے جانے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کھڑے کیے جانے سے اور اللہ کے یہاں جواب دہی کرنے سے یہ لوگ شک میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو محیط ہیں اور محیط ہونے کی وجہ سے ہر چیز کو اپنے سامنے کھڑا کرنے پر، دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں، لہذا ان کو شک نہیں کرنا چاہیے. یہ تفسیر ہے، یہ اس کی مطلب تفسیری یہی لکھا ہے کتابوں میں. لیکن ایک مطلب ہے تعویلی اور اعتباری. اعتباری اور تعویلی کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ صوفیہ جو ہے باریکی کی طرف اپنا جو ذہن منتقل کرتے ہیں اس کی طرف، اس میں وہ یوں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے پروردگار کی ملاقات میں شک ہے کہ فلاں پروردگار سے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی تو کیسی ہوگی. اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو ہر شے کو محیط ہوں، تو اگر تو نظر پیدا کر لے تو بھی دیکھ سکتا ہے. صرف نظر پیدا کرنے والی بات ہے، بصیرت کو منور کرنے والی بات ہے. بصارت سے تو اللہ پاک کا دیدار نہیں ہوتا، بصیرت سے اللہ پاک کا دیدار ہوتا ہے. بصیرت کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. اگر بصیرت کی آنکھ کھلے گی تو میں ملا ہوا ہی ہوں آلریڈی. اللہ انہم فی مریتی من لقاء ربہم، ان کو اپنے پروردگار کی لقاء اور ملاقات سے شک ہے، وہ تو محیط ہے. جو چیز محیط ہے اس میں ملنے کا باقی کیا ہے بھائی؟ صرف تم اپنے احاطے کو سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطے کو سمجھو. جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی تفصیلات ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک وہ جو پبلک اور عوام کی عقل اور استعداد سے قریب تر بات ہے، ایک وہ جو انتہائی ذہانت اور انتہائی عقل کی اور بصیرت کے اندر اور عقل کے اندر تیزی پیدا ہو جانے کے بعد ادراک کیے جانے والا حصہ ہوتا ہے. چونکہ عوام میں وہ باریکیوں کا ادراک نہیں ہوتا تو غلطی میں مبتلا ہو جانے کا ڈر رہتا ہے، اس لیے علماء کرام ایک توجیہ کرتے ہیں اس کی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محیط ہونے کی توجیہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے محیط ہے، اپنے علم سے قریب ہے، اپنے علم سے شہید ہے. اللہ تعالیٰ کا علم سب کو محیط ہے، وہ سب کو جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے سب پر گواہ ہیں، کیونکہ ان کے علم سے کوئی چیز دور نہیں ہو سکتی، وہ اپنے علم سے قریب ہیں. یہ توجیہ کرتے ہیں علماء ظاہر، سمجھتے ہیں کہ بات ہے ہی اتنی. شاید جو علماء حقانی ہے وہ کہتے ہیں کہ بات اتنی نہیں ہے، یہ بات صرف عوام کی عقل سے قریب تر ہونے کی وجہ سے ان کو کہی جاتی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ علم سے محیط ہیں، قریب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ذات سے محیط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ذات سے قریب نہیں ہے. یہ کہاں سے نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے محیط ہے، اپنی ذات کے ساتھ ہے، اپنی ذات سے حاضر ہے. اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذاتی معیت یا ذاتی احاطہ ہوتا ہے وہ بے کیف ہے، یعنی اس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ وہ کوئی حسی چیز نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں، ادراک کر سکیں کہ وہ کیسے محیط ہیں. ہے وہ اپنی ذات سے محیط ہیں. قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا یا حاضر ہونے کا یا محیط ہونے کا ذکر ہے، اس میں وہوا بول کے ہے، وہوا بکل شیء محیط، الا انہ بکل شیء محیط. الا تو ہوا جو ضمیر ہے وہ ذات کا قائم مقام ہوتی ہے ہمیشہ، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا بول رہا ہے. ایک ہے آپ کا نام اور ایک ہے ناؤن اور ایک ہے پروناؤن. تو ہوا جو ہے نا یہ پروناؤن ضمیر ہے، تو ضمیر کس کے لیے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس کی صفت کو بتاتی ہے یا اس کو بتاتی ہے؟ اس کو بتاتی ہے. الا ان علمہ نہیں ہے، سن لو کہ اس کا علم سب پر محیط ہے، یہ نہیں ہے قرآن پاک میں کہیں بھی. وہ بھی ہے وسیع کرسی السماوات والارض ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. احاطہ علمی کا بیان بھی ہے، لیکن جہاں جہاں پر وہو بکل شیء علیم، وہو بکل شیء محیط، وہو معکم اینما کنتم، وہو علی کل شیء شہید، وہو علی کل شیء وکیل، یہ جو الفاظ ہیں یہ ہوا ہے, ہوا تو اللہ کا علم مراد ہے یا اللہ کی ذات مراد ہے؟ ہوا کی جو ضمیر ہوگی وہ ذات کو بتاتی ہے, ذات کے لیے استعمال کی جاتی ہے عربی میں یا کسی بھی لینگویج کے اندر, یا صفت کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ صفت کے لیے نہیں استعمال کی جاتی کہیں بھی, ذات کے لیے ہی استعمال کی جاتی ہے. تو یہ مانا لینا کہ صرف اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے قریب ہے ذات کے اعتبار سے نہیں ہے, یہ تو غلط ہے. گرامر کے اعتبار سے بھی نہیں جمتا کبھی بھی, اور کہیں اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاتی اعتبار سے نہیں ہے ایسا, بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ تو ایسی ہے کہ وہ ذات ہی کو بتانے والی ہے. ایک حدیث مشہور ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر ایک رسی تم چھوڑو آسمان سے اور اس کو زمین کے نیچے اتارتے جاؤ, اتارتے جاؤ اتارتے جاؤ اتارتے جاؤ اتارتے جاؤ اتارتے جاؤ, جہاں تک جا سکتی ہے وہاں تک اتارو, تو لہبت علی اللہ, وہ اللہ پر ہی گرے گی. یہ حدیث شریف ہے. اب سمجھے اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہی ہے, بلکہ جو بولتے ہیں نا یہ عام طور پر مسئلہ عرش پہ ہی ہے, بلکہ اب یہ حدیث شریف ان کے صریح مخالف ہے. وہ یہ لہبت علی اللہ والی جو روایت ہے ترمذی شریف میں ہے, حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, تو کیا مطلب اس کا؟ صرف احاطہ علمی مراد نہیں ہے, احاطہ اللہ پاک کے علم کا بھی ہے ہر شے کو, احاطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بھی ہے ہر شے کو, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا, چونکہ بغیر کیف کے انسان سمجھ نہیں سکتا اور کیفیت معلوم نہیں ہے, اس کی کیفیت کو بتا نہیں سکتے آپ, الکیفیت مجھول, کیفیت مجھول ہے اس کی. اتصال بے تکیف بے گما, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے مخلوق کے ساتھ ہونا بے تکیف ہے, یعنی اس کی کیفیت نہیں بتا سکتے آپ, آپ کے وہم میں نہیں آ سکتا, گمان بھی نہیں کر سکتے, چونکہ وہ چیز ایک ایسی نوعیت کے ساتھ میں ہے کہ انسان کے ادراکات اس سے عاجز ہیں, اس کو بیان نہیں کر سکتے. دو الگ الگ متباین الگ الگ چیزوں کا ملنا نہیں ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حال نہیں ہوتا, حلول نہیں کرتے کسی چیز میں, اللہ حال ہوں چیز محل ہو جائے, اللہ تعالیٰ کسی میں اترتے نہیں, اللہ تعالیٰ کسی کا ظرف نہیں بنتے, برتن کی جیسی چیز نہیں ہوتی کہ کوئی برتن بن جائے اس میں اللہ تعالیٰ آ جائے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں کوئی آ جائے, ظرف اور مضروب کا تعلق نہیں ہو سکتا, حال اور محل کا تعلق نہیں ہو سکتا, دو چیزوں کے متحد ہونے کا تعلق نہیں ہو سکتا, دو چیزوں کو چپکا دینے کا تعلق نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی جیسے شے نہیں ہے, چیز نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا جوڑا جا سکے ان کو, اس وجہ سے وہ جو ان کا قرب ہے, ان کا احاطہ ہے, ان کی نزدیکی ہے, ان کا وہ بے تکیف ہے, اس کی کیفیت نہیں معلوم, کیفیت مجھول, اس کی کیفیت مجھول ہے. اب چونکہ پبلک ہر کسی آدمی کی عقل اس کا ادراک نہیں کرتی اور الجھ جانے کا ڈر رہتا ہے, اس لیے سادہ مفہوم یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے علم سے قریب ہے, وہ اپنے علم سے محیط ہے, تم زیادہ پنچایت میں مت جاؤ, یہ مطلب ہے بات کا. واقعی اگر کسی آدمی کی اللہ پاک روشن آنکھیں روشن کرے اور اس کی بصیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ منور فرمائے, تو اس کا قلب وجدان کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قریب ہیں اور کیسے محیط ہیں عرشے کے ساتھ میں. پانی آ رہا کیا؟ آ رہا تو بند کر. فرمائے الا انہم فی مریت من لقاء ربہم, سن لو اس بات کو کہ وہ لوگ اپنے پروردگار سے کے ساتھ ملاقات کرنے سے شک میں ہیں, الا انہ بکل شیء محیط, اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر شے کو محیط ہیں, وہ تو احاطہ کرنے والے ہیں. اپنی اس سورت کے ختم پر احاطہ علمی کو بیان کرنے کے لیے ایک بات میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سنایا کرتا ہوں, بہت مرتبہ میں نے سنائی ہے اپنے دوستوں کے درمیان میں, لیکن آپ حضرات بھی سن لیجئے, اس سے جو ہے نا بات بہت ذہن اپنا قریب کی طرف چلا جاتا ہے بات سمجھنے کے لیے. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑے مولانا تشریف لائے, بہت باصلاحیت آدمی تھے, دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے وہ, پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ کے حیدرآباد میں استاد ہو گئے تھے. رہنے بیٹے پانی ابھی تو اندر تو نہیں آ رہا نا, وہ گرمی ہو جائے گی. پھر تو ملاقات کی, انہوں نے اجازت لی کہ بھائی حاضر ہونا چاہتے ہیں, والد صاحب علیل تھے ان زمانے میں, باہر آنا جانا نہیں تھا. میں نے اجازت طلب, میں خود ہی تھا درمیان میں, دونوں کے درمیان واسطہ, میں نے اجازت طلب کی حضرت سے, حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے لے اب بلاؤ. تو جانا طے ہوا, ہمارے گھر آئے وہ, پھر ان کے لیے تھوڑا سا اسنیک وغیرہ کا انتظام بھی, چائے وغیرہ بنائی گئی, عالم صاحب تھے, باتیں کی انہوں نے تھوڑی سی ادھر سے ادھر سے. اس درمیان میں انہوں نے ایک بات کہی, چونکہ والد صاحب تصوف کے لین کے ہیں بلکہ ان کو معلوم تھا, اور وہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں ہمیشہ بیٹھنے والے, بہت پابندی سے, وہ صحبت یافتہ بھی تھے بزرگوں سے, ان کو واقفیت بھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک بات میں نے سنی بہتوں سے ہے لیکن سمجھ میں میرے نہیں آئی. تو فرمایا ابھی کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطے کا علم مضمون نہیں سمجھ میں آیا مجھے, اللہ پاک ہر شے کو محیط ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. احاطے کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو حضرت والی صاحب کا ایک انداز تھا کہ ان کو جب کوئی چیز کسی کو جلدی سمجھانی ہوتی تو غصے میں بہت آ جاتے تھے, اور زیادہ غصے میں آ گئے تو سمجھو کہ اس کو بہت جلدی اب یہ چیز حل ہونے والی ہے, اس کو سمجھ میں آنے والی. بزرگوں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں, جلال میں آ گئے ایک دم. اب اسے کوئی بڑی بات نہیں کہی, مطلب یہ کوئی بدتمیزی نہیں تھی اس میں, کوئی بےعد بھی نہیں تھی, یہ بےچارا سیدھا سادہ انداز میں پوچھ رہا, ان کو آ گیا غصہ. اب ہم لوگ جھیپ رہے ہیں, شرما رہے ہیں کہ بھائی کیا تاثر پڑے گا, کیا بولیں گے کہ میں نے ایک سوال کیا تمہارے ابا سے, تمہارے ابا تو ناراض ہی ہو گئے. اب ہم لوگ اپنے طور پر اپنی شرمندگی میں ہمیں کہ یہ کیا ہو گیا, ابا ناراض ہو گئے. لیکن ایک دم آنکھیں سرخ اور ان کو غور سے دیکھا والے صاحب. پھر اس کے بعد میں وہ پانی پی رہے تھے, چائے پینے سے پہلے عثمانیہ بسکٹ رکھی ہوئی تھی سامنے, وہ ہمارے پاس حیدرآباد کی جو عثمانیہ بسکٹ ہے نا مشہور, یہ موٹی موٹی جو ہوتی ہے, بدھم سے اس کے اوپر پانی ڈال دیا والے صاحب نے, ایک دم کافی پانی ایک دم ڈال دیا اس پہ. وہ بھی ایک عجیب سی بات تھی. اس کے بعد والد صاحب نے غصے میں ان کو پوچھا کہ پانی کہاں گیا, بتاؤ یہ پانی کہاں گیا. اب وہ تھوڑی دیر پریشان کہ پانی تو اس کے اندر جذب ہو گیا. کہنے کا کہاں ہے پانی اس کا, باہر ہے نیچے ہے, کہاں ہے پانی اس کا یہ فرمایا. تو کہیں کہ پانی تو اس کے اندر ایسا خرائیت کر گیا کہ اندر باہر سب جگہ پانی پانی ہے بسکٹ کے اندر, اتنا بھی نہیں ڈالا کہ بسکٹ پوری گھل جائے, اتنی ڈالا کہ پوری بسکٹ بھیگ گئی تھی. فرمایا کہ یہ یاد رکھ لو کہ ہر لطیف چیز کثیف چیز کا ایسے احاطہ کرتی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ پتا نہیں کیا بولنے والے ہیں. فرمایا کہ جو لطیف چیز ہے وہ کثیف چیز کا احاطہ ایسے کرتی ہے. اب یہ پانی صرف بسکٹ کے مقابلے میں لطیف ہے تو اس کے احاطے کا یہ حال ہے, اور پانی خود کوئی لطیف چیز تھوڑی ہے. پانی سے زیادہ آگ لطیف ہے, اس سے زیادہ ہوا لطیف ہے, اس سے زیادہ نور لطیف ہے, اس سے زیادہ روح لطیف ہے, اس سے زیادہ اللہ پاک تو لطیف اللطیف ہے. فرمایا کہ جب پانی اگر بسکٹ پہ ڈال دیا جائے اس کے احاطے کا یہ حال ہے کہ وہ اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے. باہر سے دیکھو تو پانی دکھ رہا ہے, اندر پھوڑو تو پانی دکھے گا, اول آخر تو ہو ہی گیا نا بھائی. نیچے بھی پانی ہے, اوپر بھی پانی ہے, اندر بھی پانی ہے, باہر بھی پانی ہے, جدھر دیکھو تو پانی پانی نظر آ رہی ہے. تو صرف فرمایا کہ پانی کی لطافت میں یہ بات ہے کہ وہ بسکٹ کی لطافت پر ایسے محیط ہو جاتی ہے. آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیفر کیسے محیط ہوں گے. خاموش ہو گئے وہ صاحب, باہر آ کے کہنے لگے کہ زندگی میں کبھی یہ مضمون مجھ پر نہیں کھلا تھا, اور جس طرح آج کھلا ہے شاید کبھی کھلے مجھ پر وہ مضمون. یہ بتا رہے وہ کیا ان پہ توجہ ڈالی حضرت نے, کیا ان کو دیکھا وہی جانتے ہیں. فرمایا کہ ایسا مضمون مجھ پر کھلا اللہ پاک کے ہاتھ کا کہ میں بتا نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستو ایسے یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں بزرگان دین, ان کو یہ چیزیں وجدانی طور پر حاصل ہیں. جو جتنا زیادہ وجدان کے اعتبار سے قریب کرے وہ تشبیہ میں کسی کو اسی اپنے ملکے کے اعتبار سے قریب بھی کر دیتا ہے ذہنی طور پر, اور بعض وقت اثرات بھی ڈال دیتے ہیں اپنے خاص, اس کی وجہ سے بھی یہ مضمون کھل جایا کرتے ہیں. خلاصہ مگر یہ ہے حق تعالی شانہ کا جو احاطہ ہوتا ہے وہ ان کے لطافت کے اعتبار سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لطافت کے اعتبار سے کوئی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ سے باہر ہو ہی نہیں سکتی. اصل میں یہ اصل میں مضمون اسی وحدت الوجود سے جڑا ہوا ہوتا ہے, وہ مضمون جو عام طور پر صوفیہ کی اصطلاح میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی اللہ تعالیٰ کے وجود کے اثرات ساری مخلوقات کے اندر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کو حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت دوسرے انداز میں بیان فرمایا ہوا ہے. ان کے بیان کا انداز بڑا عجیب ہے, ان کی کتاب اس میں یہ سارے مضامین بہت تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی, جو بہت بڑے اپنے وقت کے موحد تھے, اور اگر وہ لوگ ان تقاریر کو کرتے ہیں بیان کرتے ہیں ان مضامین کو, اور قرآن پاک کے ماہر بھی, احادیث مبارکہ کے ماہر بھی, پوری طرح دین کے اوپر عبور رکھنے والے اور دین کی سچی محنت کرنے والے, اور اولیاء اللہ میں سے شامل تھے, اصحاب کشف تھے, صاحب کشف اور صاحب اشراف تھے, ان کا باطن منور تھا, ان لوگوں کی باتوں کے اندر بھی صداقت نہیں رہیں گی تو پھر کس کی بات کے اندر صداقت رہ جائے گی. انہوں نے اس مضمون کو بہت کھول کھول کے بیان کیا جگہ جگہوں پر, اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے پوری مخلوقات کا نظام, جیسے سمجھنے کے واسطے ہمارے ذہنی وجود کا نظام, ہمارے ذہن میں وجود کا جو سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کا نظام ویسے ہی رکھا ہوا ہے. وجود کا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وجود آپ کے ذہن کے اندر جو نظام ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہن سے سوچیں ایک بات کو, آپ اپنے ذہن میں ایک شہر سوچیں, ایک بہت بڑا شہر ہے, آپ اپنے ذہن میں ایک بادشاہ سوچیں اس کے ساتھ کہ اس کا ایک بادشاہ ہے, آپ اپنے ذہن میں اس بادشاہ کے حشم خدم اور اس کا لشکر سوچیں کہ اس کا ایک بڑا لشکر ہے, اس میں پولیس بھی ہے, اس میں فوج بھی ہے, اس کا عدالت کا نظام بھی ہے, اس کا ٹریفک کا نظام بھی ہے، اس میں سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اس میں لائٹیں لگے ہوئے ہیں، اس میں جگہ جگہ چمن ہے، ہر چیز کا آپ الگ 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 اپنے ذہن میں تشخص کرتے جا رہے ہیں، چمن بھی سوچ رہے ہیں آپ، روڈ بھی سوچ رہے ہیں آپ، لشکر بھی سوچ رہے ہیں، بادشاہ بھی سوچ رہے ہیں، اس کا کابینہ بھی سوچ رہے ہیں، مختلف قسم کے آفیسر بھی آپ سوچ رہے ہیں، اور پھر ان آفیسروں کے واسطے مختلف گاڑیاں بھی آپ سوچ رہے ہیں، پھر آفیسروں کے لیول کے اعتبار سے گاڑیاں ہیں، یہ بڑا لیول کا ہے اس کو یہ گاڑی، یہ اس سے چھوٹا ہے اس کو ایسی ایسی گاڑیاں، یہ اس سے چھوٹے ہیں یہ ان کو ایسی ایسی گاڑیاں ہیں. اس کے بعد آپ باغات بھی سوچیں کہ اس کے ساتھ باغات میں، جب شہر ہے تو شہر کے ساتھ زمینیں بھی ہوں گی، شہر کے ساتھ باغات بھی ہوں گے، اس کے ساتھ ایک فوجی اڈہ بھی ہوگا، اس کے ساتھ ہوائی اڈہ بھی ہے، اس کے ساتھ ریل اسٹیشن بھی ہے، اس میں ریلیں بھی چل رہی ہیں، اس کے ساتھ بس اڈہ بھی ہے، اس میں بسیں بھی چل رہی ہیں، ٹرکیں بھی چل رہے ہیں، سارا نظام ہے، یہ چل رہا ہے، پورا ایک نظام آپ سوچیں. اور پھر اس کے بعد میں اس میں آپ اپنے آپ کو بادشاہ بنا دیں کہ وہ بادشاہ میں ہی ہوں، بادشاہ آپ نے اپنے آپ بنا لیا، اب جو نا آپ کے وزرا بھی آپ نے چن لیے، آپ کی کابینہ بھی آپ نے چن لی، آپ کی پولیس بھی چن لی، یہ سب آپ سوچ رہے ہیں. فرمایا کہ یہ پورا نظام جو آپ نے اس وقت میں سوچا ہوا ہے اور الگ الگ ہے، جو بادشاہ ہے وہ آفیسر نہیں ہے، جو گھر ہے وہ چمن نہیں ہے، جو روڈ ہے وہ باغ نہیں ہے، ان میں تباین بھی ہے، مطلب اس میں امتیاز بھی ہے، الگ الگ چیز بھی ہے وہ ساری کی ساری، اور بالکل الگ ہے حقیقت کے اعتبار سے، اس کا الگ ہے ادراک، اس میں جانور بھی ہے. فرمایا کہ ان سب چیزوں کو تم نے سوچ لیا؟ کہ ہاں سوچ لیا. یہ حضرت اسماعیل شہید کے بیان کی بھی مثال ہے، کہا کہ ہاں سوچ لیا. فرمایا کہ بتاؤ کہ اس میں سے تمہارا غیر کون سا ہے؟ اس میں سے جو سوچنے والا ہے، اس میں سے تیرا غیر کون سا ہے؟ وہ بادشاہ تیرا غیر ہے جو تم نے سوچا ہے، حالانکہ تو الگ ہے، سوچنے والا تو ہی ہے، وہ بادشاہ تیرا غیر ہے، وہ سڑکیں تیری غیر ہیں، تو سوچ رہا تو ہی سڑکیں سوچ رہا ہے، وہاں سڑک فزیکلی تھوڑی کوئی الگ دماغ کے اندر بنی ہوئی ہے، وہ باغ کوئی غیر ہے، وہ وزیر کوئی غیر ہے، وہ فوج کوئی غیر ہے، وہ پولیس کوئی غیر ہے، وہ پولیس والے چور کو پکڑ کے لائے وہ کوئی غیر ہے تیرا، پولیس نے چور کو پکڑ لیا وہاں پہ دماغ میں، پولیس ہے تو وہ مجرم کو پکڑے گی، اس نے ایک مجرم کو پکڑ لیا، تو پولیس بھی انہیں یہ سوچنے والا اور چور بھی انہیں یہ سوچنے والا، چور کو بھی اسی نے اپنے ذہن میں طے کیا، پولیس کو بھی اسی نے اپنے ذہن میں طے کیا، وہ سوچنے والا خود بھی، خود ہی پولیس بھی ہے، خود ہی چور بھی ہے، خود ہی پکڑ بھی رہا ہے، خود ہی عدالت کا نظام ہے، خود ہی بادشاہ ہے. آگے بات سمجھ میں، جتنا آپ اس کو سوچیں گے اتنا یہ بات کھل جائے گی. غیریت بھی ہے، عینیت بھی ہے، غیریت بھی ہے، عینیت بھی ہے، یہ خود ہی ساجد، خود ہی مسجد، خود ہی حامد، خود ہی محمود، یہ حضرت بابا فرید الدین عطار کا کلام ہے، یہ کہنے کے جب یہ اصل میں وہ مضمون غالب ہو جاتا ہے نا، تو اس غلبے کے اندر وہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طریقے سے ہے کہ کوئی چیز ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، جب تک اللہ اس کو ظاہر نہ کرے، کیونکہ شے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اپنا اس کا کوئی پاور نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی حقیقت ظاہر نہیں ہے، سب علم میں مستور ہے. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری دور میں چونکہ علیل تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، بیمار بھی تھے، تو اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بابا ایک بات ذہن میں رکھو، علیم علم معلوم، یہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے، دسیوں مرتبہ مجھ سے کہی یہ بات. کیوں؟ اس واسطے کہ مخلوق کی حقیقت مخلوق ہونے سے پہلے معلوم ہونا ہے، مخلوق مخلوق ہونے سے پہلے کیا ہے؟ معلوم ہے، علم میں اللہ تبارک، کہاں تھی یہ مخلوق؟ مخلوق جو نظر آ رہی ہے اس سے پہلے کہاں تھی؟ یہ تو علم میں تھی اللہ پاک کے، اللہ تبارک بتا رہا کہ علم سے نکل کے کہاں گئی ہے وہ؟ کہیں بھی نہیں جا سکتی اللہ تبارک سے نکل کے، باہر کہاں جا سکتی اللہ کی چیز ہے؟ مخلوق محسوس کر رہے ہیں ہم، اسی وجہ سے ابن حضرت مجدد الفسانی رحمتہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تمام اشیاء کا جو چیزوں کا جو وجود ہے، یہ ظلی وجود ہے، یہ سائے والا وجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کی صفات کا ظلال ہے، یہ شیڈ ہے جو پڑا ہوا ہے، کس پر؟ ان معلومات پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اور وہ معلومات عدمات ہیں، معدوم چیزیں ہیں، نہیں ہیں جو چیزیں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ثابت ہیں صرف، مگر ان کا جو ظہور ہے وہ ظلی ظہور ہے یہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ذل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذل کو ایسی کیفیت دی کہ حس ہے اس میں، احساس کیا جا سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے. آپ کا جو سایہ ہوگا وہ پکڑ نہیں سکتے آپ، یہ میرا سایہ ہے بول کے، چیز کا جو سایہ ہوگا وہ پکڑا نہیں جا سکتا ہے میرا سایہ ہے بلکہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا جو سایہ ہے وہ ٹھیک ہے، وہ پکڑا جا سکتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے، اور اس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ذہن جاتا نہیں ادھر۔ جب ہم علم تر الی ربک کیف مد الظل، تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے کہ انہوں نے سایہ کیسے دراز کیا۔ اب عام طور پر یہی ہے کہ یہ کیا بات ہے، کیسے فرمائی گئی ہے، کس معنی میں ہے۔ اب وہ تفسیر کرنے کے واسطے تھوڑا سا کیا یہ جاتا ہے اصل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورج کا سایہ بنا ہوا ہے اس کو بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ جو ہے نا وہ سایہ چیز میں سایہ بھی پڑتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ دراز بھی ہوتا ہے، پھر وہ کم بھی ہوتا ہے، اور وہاں بیان بھی کیا گیا ہے وہ۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے اس سایہ کے اوپر سورج کو دلیل بنایا ہے۔ تو سورج کو ہم نے سایہ پر دلیل بنایا ہے، یہ بھی مطلب کچھ ایسے ہی ہے، اتنا جلدی آسانی سے کھلنے والا نہیں، لیکن اس سے پہلے کا جو مضمون ہے وہ تو اور بھی اندر ہے، پردہ در پردہ۔ فرمایا کہ تم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنا سایہ کا، انہوں نے سایہ اپنا نہیں کہا وہاں پہ، الم ترى الى ربک، تم اپنے رب کو نہیں دیکھے، یہ ہے تم اپنے رب کو نہیں دیکھے کہ انہوں نے سایہ کیسے دراز کیا ہے۔ کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا، اور اگر چاہیں تو اس کو ساکن کر دیں۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر سورج کو اس کے اوپر سایہ کے اوپر دلیل بنایا، روشنی رہنما بنایا، رہبر بنایا اس کا۔ آج یہ عجیب غریب آیت ہے کہ آپ ظاہری طور پر اس کا مطلب نہ آسانی سے نکال سکتے، نہ آسانی سے سمجھ میں آ جا سکتا۔ ایسی بہت آیتیں ہیں قرآن پاک میں کہ آدمی گزر جاتا ہے وہاں سے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا۔ اس میں دیکھیے یہ بھی ایک آیت، یہ بھی ہے جو ابھی پڑھی گئی ہے، فرما لا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، سن لو اس بات کو کہ وہ شک میں ہے اپنے پروردگار سے ملاقات، اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کرنے سے۔ الا انہ بکل شیء محیط، سن لو اس بات کو کہ وہ تو ہر شے کو محیط ہے، ہر چیز کو احاطہ فرمانے والے ہیں۔ سورہ ختم ہو گیا، اسی پر آج قناعت کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بہرحال ہم سب کو قرآن پاک کی اور حدیث مبارکہ کی فہم نصیب فرمائے، آمین۔ ایک مختصر سی بات کر کے دعا کر لیتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی ہماری اس مسجد سے جماعت طے ہو رہی ہے 40 دن کی، مگر اس میں صرف 2 ہی ساتھی ابھی تک ریڈی ہوئے ہیں۔ ایک ساتھی نے پہلے نام لکھایا تھا، وہ چلے گئے بیچارے حیدرآباد، تو ان کا ویزا ہی نہیں لگ رہا، وہ انتظار میں ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جماعت کو کمپلیٹ کرنا ہے، جماعتوں میں وقت لگانا، یہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات میں سے ہے، سلوک کی ہدایات میں سے بھی ہے یہ، حضرت والد صاحب کی نصیحتوں میں یہ ہے کہ جماعتوں میں وقت لگاتے رہنا۔ گزشتہ سال میرے خواب میں بھی آ کے بولے تھے کہ جماعت میں جاؤ، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاص تھا کہ بھی جماعتوں میں وقت لگتا رہے، ساتھیوں کا سلوک کے اندر جو لوگ ہیں ان لوگوں کی بھی یہ بات ہے کہ جماعتوں میں وقت لگتے رہنا۔ اور ویسے بھی ایک بات جس بات کا ہم ہمیشہ تجربہ کرتے رہتے ہیں، مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کو اس کے دین کے اندر گرمی لانے، ایک ذوق پیدا کرنے، ایک مزاج بنانے کے واسطے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ ماحول اس وقت دنیا میں رہا نہیں دینی، وہ ایک دم بددینی کا، بے حیائی کا، خالی، یعنی زیادہ زیادہ یہ کہ کسی چیز کا نہیں ہے، دین کا تو نہیں ہے۔ اگر بے دینی کا نہیں ہے، آپ گھر میں ایسی جگہ پر ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، تو کم از کم یہ کہ دینداری نہیں ہے، خالی یعنی دین سے خالی رہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، ہر بندے کو، بڑی عمر والے کو اور چھوٹی عمر والے کو، ینگ بندے کو، اسی طریقے پر جو مصروف ہے اس کو، جو فارغ ہے اس کو، ان سب کے لیے ہمارے بڑوں کی تجویز یہ ہے کہ کچھ وقت ان کا جماعتوں میں لگتا رہے، تھوڑا تھوڑا سا وقت۔ اور ان لوگوں کے نزدیک 40 دن تھوڑا ہی ہے، زیادہ نہیں شمار ہوتا، لیکن اگر ہمیں 40 دن بہت لگتا ہے تو کم از کم آدمی اسے کچھ کم کر لیا کرے، مگر رابطہ اس کا ضرور ہونا چاہیے۔ جماعتوں میں نقل و حرکت کا رابطہ ہو، اس کے ذریعے سے آدمی کو اپنے معاملات پر جمنے میں کچھ پابندی کرنے میں۔ اب بہت سے ساتھی نمازوں کی شکایت کرتے ہیں کہ نمازوں میں سستی ہوتی ہے، آدمی تھوڑے دن اگر جماعت میں وقت لگائے تو اس کے اندر یہ سستی کم ہو جاتی ہے، فائدہ اس کو محسوس ہونے لگتا ہے۔ ذکر فکر، لوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہوتی، جماعت میں جا کے رہو، وقت لگاؤ تو پتہ چلے گا کہ دعاؤں کو یاد کرنے کے اندر آدمی کو یکسوئی بھی حاصل ہوتی ہے، ٹائم بھی مل جاتا ہے، یاد بھی کر لیتا ہے۔ بہت سے ہیں کہ جن کو 2-3 سورے یاد ہیں، انا آتینا سے لے کے قل و اللہ تک، بس وہی چلا رہے ہیں، زندگی اسی میں گزر گئی۔ جب پڑھیں گے انا آتینا کوثر فصل، جب پڑھیں گے انا آتینا، پوری فرض پڑھو، نفل پڑھو، واجب پڑھو، سنت پڑھو، زندگی پوری انا آتینا سے قل و اللہ پہ آئی ہوئی ہے۔ اللہ پاک، یہ تو اللہ کی مہربانی کو معلوم تھا کہ کم وقت اتنے کمزور پیدا ہونے والے ہیں، اس وجہ سے چھوٹے چھوٹے سورے رکھ دیے تھوڑے گزارے کے واسطے، کہ ٹھیک ہے گزارا تو کرتے رہو، مگر یہ ہے کہ قرآن پاک تو قرآن پاک ہے پورا، ہمیں اگر سورے یاد نہیں ہوں گے تو کون پڑھے گا۔ ایسے ہی امت مسلمہ میں جو غفلت والا طبقہ ہے، اس غفلت والے طبقے تک بات پہنچانے کے لیے اس وقت کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ بھائی طلب ہے آپ عالم کے پاس آئیے سنیے، اللہ والے کے پاس جائیے، اس کے پاس تھوڑے دن بیٹھیے، دین کی بات سنیے، مسجد میں جائیے، مسجد میں کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا رہتا، سنیے لیکچر، سنیے کچھ، سنیے کتابیں خریدیے، پڑھیے. مگر ایک طبقہ بے طلب ہوتا ہے، ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جو بے طلب ہے، جس کو کوئی شوق ہی نہیں، کوئی رغبت ہی نہیں اللہ رسول سے، آخرت سے، اور مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تھا، بے طلب ہے یہاں سے وہاں تھا. اب اس کو تو خود ذات سے کوئی شوق ہونے والا نہیں ہے جمعہ کی نماز پڑھنے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے. روز کی نماز کی بات نہیں ہو رہی، جمعہ بھی نہیں پڑھنے والے لوگ، عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے والے لوگ ہیں، کلمہ تک یاد نہیں ہے ان کو. ایسی بہت بڑی تعداد ہے امت مسلمہ کے اندر. تو اب ان لوگوں کو یا تو ان کو غیر مسلم ہونے دے دیا جائے، یا ان کے اسلام کو بچانے کی کوئی تدبیر کی جائے. اسلام کے بچانے کی تدبیر اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی کہ ان تک ریچ کر کے، ان تک پہنچ کے، ان سے ملاقات کر کے، ان سے ان کو ترغیب دے کے، ان کو متوجہ کیا جانے کا سلسلہ رہے. اور جب امت مسلمہ پھیلتی رہے گی، سفر کرتی رہے گی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پہنچ ہوتی رہے گی. اور یہ بات آپ کو بتانے کی نہیں، یعنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روزانہ 15 لاکھ جاہل پیدا ہوتا ہے. جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو جاہل ہی تو رہتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو عالم پیدا ہوتا کیا ہو؟ روزانہ 15 لاکھ جاہل پیدا ہوتا رہتا ہے، اور 15 لاکھ مرتے بھی رہتے ہیں، اس میں جاہل بھی ہیں، غیر جاہل بھی ہیں. روزانہ کے ایوریج مرنے والوں کا 15 لاکھ کا ہے، پیدا ہونے والوں کا 15 لاکھ کا ہے، مرنے والوں کا جو ہے نا وہ کم ہے، پیدا ہونے والوں کا اس سے کچھ زیادہ ہے، یعنی 14-15 کا ریشو ہے. مگر روزانہ ہے یہ. اب یہ ہر روز ایک 15 لاکھ کی تعداد ایسی دنیا میں آ رہی ہے جو بالکل ناواقف ہے. اب وہ بڑھتے 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 بڑھتے، فرض کرو سن بلوغ کو تصور کر لو، آپ کے بالغ ہونے کا جو ٹائم ہے ان کا وہ آ گیا. تو ہر روز 15 لاکھ کے قریب تعداد بلوغ کے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے، اور بالغ جب ہوتا ہے تو مکلف ہو جاتا ہے اسلام کا. نماز کی فرضیت اس پر آ گئی، روزے کی فرضیت اس پر آ گئی، احکام شریعت کی پابندی اس پر آ گئی، ناجائز اور جائز میں تمیز کرنے کی ذمہ داری اس پر آ گئی. ہر روز اتنی بڑی تعداد، اب کتنے لوگ ہوں گے جو واقف ہو رہے ہوں گے ان باتوں سے، اور کتنی بڑی تعداد ہے جو واقف نہیں ہو رہی. اور ایک دن آپ مس کریں گے تو اور 14 لاکھ کا اضافہ ہے. پوری امت مسلمہ ہر وقت حرکت میں رہنا پڑے گا اس کی وجہ سے. جیسے آپ شکر ڈالنے کے بعد میں آپ گول پھرائیں گے تو وہ گھلے گی، ورنہ تھوڑی گھلے گی. اب ڈالتے جائیں آپ، ایک مرتبہ آپ نے گھلا دیا تھا شروع میں، اوپر سے ڈال رہے تھے، تھوڑی سی گھل جانے والی ہے وہ. ہر وقت ایک حرکت چاہیے کہ جیسے جیسے چیز اس میں ڈالی جا رہی ہے، وہ انسانیت کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے اس کے اندر وہ علم آتا رہے، وہ فہم آتی رہے، وہ ذوق آتا رہے، وہ شوق آتا رہے، وہ دین کی فکر پیدا ہوتی رہے، وہ دین کا ماحول اس کو ملتا رہے. ہر دن 15 لاکھ کے قریب یہ ریشو بڑھ رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے کتنی محنت کی ضرورت ہے. تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے، کہ ہم سرکار کی امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بھی نبھائیں، اور ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ خود سے بھی بندگی کریں، اور بندگی کے اندر کمال پیدا کریں، اور ایمان پر جئیں، اور ایمان پر مریں، اسلام پر جئیں، اسلام پر مریں. تو یہ کنٹینیو محنت چاہتی ہے چیز. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے جہاں اور اسباب بنائے ہیں، ایک اچھا بہترین بہت ہی ہمارے واسطے سوٹیبل جو سیٹ اپ بنایا ہوا ہے وہ دعوت و تبلیغ کی محنت کا ہے. اس وجہ سے جو جماعتیں جاتی آتی ہیں، آنے والی جماعتوں کے ساتھ میں بھی وقت لگائیں، اور جماعتوں کے جانے کا نظام ہونا چاہیے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمارے اس مسئلے سے بھی ایک جماعت جانا طے ہوا تھا، اور اس میں صرف 2 آدمی ابھی تک تیار ہوئے ہیں. کب جا رہی ہے جماعت؟ اگلے ہفتے جا رہی ہے 7 کو. تو 7 تک جو ہے نا 2-3 ساتھی اور تیار ہو جائیں برائے مہربانی، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ 2 ساتھیوں کو لے جا کے کسی نئی جماعت میں جوڑیں وہاں پہ مسجد نور میں، کہ بھائی جاؤ ٹھیک ہے جماعت میں، کچھ اور جگہ بھی تو ایسے ہوں گے 2 تیار ہوں گے، کسی اور جگہ بھی 2 تیار ہوں گے، تو پھر 6 کی ملا کے ایک جماعت بنائیں گے. میں اپنی اپنی مرکز سے، اپنے اپنے مسلح سے ایک مسجد بنانا کیا مشکل ہے، تھوڑی اگر جدوجہد کی جائے تو. 4-5 دن باقی ہیں، 6-7 دن باقی ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے جو ساتھی قریب قرب و جوار کے ہیں وہ ہمت کریں، اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیا ہے، بہت فرصت ہے اپنے پاس، تو ایک جماعت کمپلیٹ کر لی جائے. ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں یہاں پہ اس مسئلے کے ذمہ داروں میں سے ہیں، یہ کوشش بھی کر رہے ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس میں فکر فرمائیں، اور اپنا نام لکھائیں، جتنا وقت ہو سکتا ہے ان کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا عمل کی توفیق دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها قابلها وأتمها علينا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، اے اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ قرآن اور حدیث کی فہم عطا فرما دیجئے، اے اللہ قرآن اور حدیث کا نور نصیب فرما دیجئے، علم دین عطا فرمائیے، علم دین کا نور نصیب فرمائیے، اے اللہ اس پر عمل کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا فرمائیے، اس کا شوق پیدا فرما دیجئے، اور عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور عمل کرا دیجئے۔ یہ سارے کام پروردگار آپ ہی کرنے والے ہیں اور آپ ہی کی مدد سے ہو سکتا ہے۔ اے اللہ دین کی محنت کی توفیق عطا فرمائیے، دین کی محنت کا شوق پیدا فرما دیجئے، جان و مال کو دین کی اشاعت کے لیے لگانے والا بنا دیجئے، دین کی خدمت کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کرنے والا بنائیے، ہماری جان میں ہمارے مال میں اپنے دین کا حصہ مقرر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری بدعملیوں کی نحوست سے ہم کو اپنے مبارک دین کی خدمت سے محروم نہ فرمائیے، ہمارے مالوں کے اندر ایسی نحوست نہ ڈال دیجئے کہ وہ آپ کے مبارک دین کی خدمت کے لیے قبول نہ کیا جائے۔ اے پاک پروردگار جان و مال دونوں کو پاک صاف فرما دیجئے، اے اللہ اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، یا اللہ گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے، خوشیاں نصیب فرمائیے، روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، رزق میں وسعت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار سے لگا دیجئے، اے اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، ہر قسم کی آزمائش اور ابتلا سے پریشانی سے محفوظ فرمائیے، انسانی اور شیطانی شرارتوں سے اور ان کے اثرات سے محفوظ فرمائیے، سحر سے بدنظری سے محفوظ فرمائیے، اے اللہ نظر لگ جانے سے محفوظ فرمائیے، آصف سے ہم سب کو محفوظ فرمائیے، ہمارے گھروں کو محفوظ فرمائیے، اے کریم آقا کرم کا رحم کا عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ اس ملک والوں کو خاص طور پر ہدایت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں پر خاص طور پر فضل فرمائیے اور عمومیت کے ساتھ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، اور خصوصیت کے ساتھ یا اللہ اس ملک کے مسلمانوں کے ساتھ فضل خاص فرمائیے، اور اس ملک کے غیر مسلموں کے ساتھ میں بھی یا اللہ ان میں بھی ہدایت پیدا فرما دیجئے، ہدایت عامہ کے فیصلے فرمائیے، مسلمانوں کے بارے میں جو بدگمانی پائی جاتی ہے اللہ اس کو دور فرما دیجئے، ان کی بدگمانی کو حسن ظن سے اور عقیدت سے مبدل فرما دیجئے، اور مسلمانوں کے بارے میں جو نفرت پائی جاتی ہے اس نفرت کو محبت سے مبدل فرما دیجئے۔ اے اللہ ان غیروں کے دلوں کو دماغوں کو جو خراب کیا جا رہا ہے اللہ اسے حفاظت فرمائیے، ہدایت نصیب فرما دیجئے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان سے زمین کو پاک صاف فرما دیجئے، مولا آپ کی پکڑ بڑی سخت ہے، آپ چاہیں تو جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اے کریم آقا کرم کا رحم کا عفو عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ دنیا اور آخرت کا جو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں، ہمارے لیے بھی اس کو مقدر فرما دیجئے، اور جن جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہم پناہ مانگتے ہیں، اے کریم آقا اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرمائیے اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔